السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ارشاد باري تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصحيح بخاري میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، اتعجبون من لین هذه والذی نفسی بیده لمنادیل سعد بالجنة خیر من هذا. کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو منادیر ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سيدنا سعد بن معاذ ومثل عنه بني عبد الأشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہیں. ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے، بس یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے، مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے رہے ہیں، الذی لا ينطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے؟ یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے دعوت اسلام، دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے کہ محمد، نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا دعوت لے کے ہے، قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے، بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. علم والے دعوت دیتے ہیں، خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے، کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے. علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے، جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے، یا پورے محلے، پورے قوم کے لیے. لازم نہیں کہ 10-10 جماعتیں ہوں، ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو اچھی بات ہے. خاص جماعت بنانا اور خاص اس کے اہتمام کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی عنہم جوان صحابہ میں سے تھے، بڑی عمر بھی نہیں تھی، لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں، تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا، وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا، توحید کا، سنت کا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو انصار جو ہیں صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا، اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے کا لمبا سا قصہ ہے، لیکن مختصر سے سیرت ہے، چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا، سب کو جمع کیا، مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا، اور یہ کہا اے بنی عبد الاشہل، تم مجھو کیا سمجھتے، میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سرداروں میں سے ہیں، اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، حرام ہے مجھ پر، جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے، ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ، اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں، ابھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے، توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں، اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سعد ہم سے بات نہیں کرے گا، یہ عظیم انسان، ہماری قوم میں سب سے معزز انسان، سب سے شرف والا انسان، اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی، اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم در اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو, ہمارے اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال, 50 سال, زیادہ یا کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے دوست و احباب ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں, اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی, اس لیے بڑی عزت والے, بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی, ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنے قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں, زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے, کہ تم دھمکی کیا تھی, قتل کر دوں گا؟ نہیں, یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین, یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے, میرے پہلے سوابق ہیں, میرے کوئی اچھائی, کوئی بھلائی میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ, جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے یا نہ کرنے سے. لیکن انہیں فرق پڑا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں, تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک, ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی, عقل میں, سمجھ میں, سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں, اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے, امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, اثر زور صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق, آپ کا ادب, آپ کا علم, آپ کی حکمت, آپ کی عقل مندی, یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو, چھوڑ دیں آپ, ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھر گھرانے دیکھے, رب تعالیٰ سب رحم فرمائے, کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا, تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا, بے وقوف ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں, بد دعائیں دیتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں, ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف, جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے, گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے, بڑی اچھی آواز ہے اس کی, سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ, کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے, اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے, چلو. سبحان اللہ, 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی, ابھی تک گانے گا رہا ہے اسٹیج پر, پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کے نافرمانی میں کمال ہے, نام محمد ہے اور کام دیکھیں. سبحان اللہ, اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے, اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے, پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا, صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی, ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے, امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں, ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے, اور صحابہ ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض, زندگی کا پہلا مرحلہ سابقہ زندگی, خوبصورت زندگی. اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے, ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے, جو سب سے بنیاد ہے, وہ ہے اسلام. اس کو پتہ نہیں ہے, باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں, سچ بولنا ہے, امانت داری ہے, حسن اخلاق ہے, وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے, لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے, ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں, کہتے یار کیا کمال کا بندہ ہے, اس کا بولنا کا انداز دیکھیں, اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں, اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں, کیا لوگ ہیں, یہ جھوٹ یہ نہیں بولتے, امانت دار یہ لوگ ہیں, وعدے خلاف یہ نہیں کرتے, وقت کے پابند یہ لوگ ہیں, اور 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا. کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے, توحید و سنت نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے, ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے, اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی. یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی, یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی, اس سے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے, اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اصل ہم ہی اس انہیں چیزوں کے وارث ہیں, یہ ہماری چیزیں, یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں, ہم سے یہ چھین گئی ہیں, یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے, اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنے ایک مقام بننا ہے, اپنے حیثیت قائم کرنی ہے. ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ وتعالی, جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس, وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے, ولی الامر ہے, گھر میں سربراہ ہے. کیا سربراہ ہے, کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے, کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی. بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے, بچوں کا الگ ڈرائیور ہے, بیوی کا الگ ڈرائیور ہے, اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے, خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں, کک کوئی اور ہے, کھانا کوئی اور پکاتا ہے, صفائی کوئی اور کرتا ہے. گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں, سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں. کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا, قرآن کی تلاوت ہوتی, اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا, تقویٰ ہوتا, تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں, وقت نہیں ملتا ان کو. سارا دن یا سوتے رہتے ہیں, یا گانے بجانے ہوتے ہیں, یا پھر سیر ہوتی ہے, یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں, یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں, سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں, پھر رونا روتے رہتے ہیں, بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں, وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں, میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو, جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے کوئی ہوگی, تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں, اس مختصر سے زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر. جب موت سید سعد کی, اللہ کا عرش ہلا ہے, سبحان اللہ. اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا, کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سید سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے, سبحان اللہ. چلے یہ زندگی کا اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا, اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں, اور صحابہ ہمارے یہ یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور ساری قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا. اس مختصر سے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے، سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے. زندگی میں تین جنگیں دیکھی ہیں بس، اتنا موقع ملا ہے، آگے موقع ملا نہیں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے، ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں، تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے، اس کا اعلان بھی نہیں کرو. جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، خاص لشکر تیار کرنا، نہیں، کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس، کیونکہ جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہو گئی، جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا، بیعت جو کی انصار نے، اس بیعت میں، بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ، اس میں یہ کہا، یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر، باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتا مدینہ کے شہر کے باہر ہے اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں، اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے، لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے، جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں، اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے، تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیرو علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ تو مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتہ تھا، تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی پہلے سیدنا ابو بکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات کی، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایہا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد واللہ کانک تریدنا یا رسول اللہ، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِيقًا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ. اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك. آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر. اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں. فخذته. اور آپ اس میں چلے جائیں. لخذناه معك. ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد. ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدوا غدا. اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب. اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء. اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه. ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله. تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سرسید مراد کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے, جان ہتھیلی پر ہے, مشرکین مکمل ساز سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابہ سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے. کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے, آج میں جو کچھ بھی کر رہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے دین کے لیے, اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے, اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے. انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی, یہ بھی صحیح بخاری نے, ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے, اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے, امیہ بن خلف کے پاس پہنچے. امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا, امیہ خلف پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی, وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اس وقت آپ طواف کر لینا. اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو, تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلاۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو, تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا امیہ بن خلف کو. امیہ بن خلف ڈر گیا بالکل جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے، اب میری خیر نہیں، اس کو اپنی پڑ گئی ہے۔ تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن، اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے۔ ابو خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے، بڑا ڈرا ہوا گھر ہے۔ تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں، کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے، بڑی بری خبر دے کے گیا ہے۔ کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا۔ تو بیوی بھی ڈر گئی، کہتے کہ کبھی غلطی نہ کرنا زندگی میں، محمد کے سامنے نہ جانا، اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھا، جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل۔ سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ، تو امیہ بن خلف سرداروں میں سے تھا، چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا۔ ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے، امیہ بن خلف کا ہے، اب گھر میں ہے، گھر جاتا ہے، گھر سے بلاتا ہے۔ ابو خلف کو پتہ میں جانا ہے تو میری خیر نہیں، میں واپس نہیں آنا۔ میں نے بڑی کوشش کی، ابو الحکم نے کہا، ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا، اور کتنے لوگ تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں، تم تو قوم کے سردار، تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اور بڑی ملامت کی، اس ملامت کے ڈر سے، اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں، جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنی مال دولت پہ فخر کرتے ہیں، وہ ان چھوٹی باتوں سے، یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ، دل میں جا کے لگتی ہیں۔ دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ، خود یہ گواہی دیکھ، محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میری قوم کیا کہے گی، ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین، اپنے داد باپ دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے، تو قوم میری ملامت کرے گی۔ اس لیے میں المل عبد المطلب آخری سانسیں ہیں، میں اب مطلب کہ ملت مرتا ہوں۔ میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا، اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا۔ تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا، اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ اور یہی ہوا، عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے۔ الغرض، ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، حدیث الافق میں، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اہل نفاق نے لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا، بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر تہمتیں لگائے ہیں، کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، رضی اللہ عنہ، فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی، تو میں اس کو سر قلم کر دوں، اور اگر خزرج میں سے ہے، آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، مشکل وقت میں، ہمیشہ میں نے کہا دیکھیں زندگی مختصر سی ہے، 6 سالہ زندگی ہے، لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں، ہر لمحے میں آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں، زندگی کا آخری سال۔ جنگ احزاب جانتے ہیں کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے، پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے، اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے، سب جمع ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے، جن کی سے معاہدہ تھا، بنی قریظہ جو تھے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے، وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے، تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گر چکے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے جنگ احزاب بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ دس ہزار، اب دیکھیں کہ دس ہزار کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں، اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے، خندق بھی کھود لی تھی. فتقوا اللہ ما استطعتم، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا، طوفان آیا، ان کے خیموں کو، اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا، اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے، الگ الگ سب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً. کیا آزمائش ہے، یہ زندگی تھی ان علماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی. تو صحابہ تیار ہوئے. جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. انہوں نے کیسے عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد شکنی انہوں نے عہد شکنی کی ہے، ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میں، پھر جان جاتے تو چلی جائے. صبح یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا. پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گھر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے آپ کہیں وہی فیصلہ کرے گا. آپ چاہتے کون فیصلہ کرے، آپ نام دے دیں جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا. تو انہیں کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، پرانی دوستی کام آئے گی نا، اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی. زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، دونوں سے اے سعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو کیا فیصلہ کرتے ہو. سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے حکم کے مطابق تھا. فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائیں. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا، تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا، یہ تھا، وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا. آپ اندازہ کرتے ہیں، پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر کیا منصوبہ کر کے آئے تھے، قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو، ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا، اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا، انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے، دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر، جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی، اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں کو لونڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے. پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے. آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں، دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے، سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے، الولا والبراء، دوستی دشمنی کی اساس، محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، صحابہ سے سیکھیں، ہمارے رہنما ہیں. اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سید سعد بن معاذ رانہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک. سبحان اللہ، یہ اعزاز شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کے دبوچنے کے تعلق سے غمت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا یہ عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غمت القبر جو ہے یہ جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، تو تھوڑا سا ایک ڈر سا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے غمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو غمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. شام کا ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی. کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنی آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے، آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غش میں غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے بھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن وہ لے کے آ رہے ہیں، روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے، ہر چیز کی کرتے ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے کبھی، اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے، اپنے لیے کیا کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی، تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گی. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کان یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے. سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زنا کاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں، ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، کیا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما اجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منہ اللہ، میرے رسول منع کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرا موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں، میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، ایسے کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے۔ ابھی وقت ہے، واللہ جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لوگ جہالت پہ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کے ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ والله اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی، صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی، اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے، کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے، ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا، صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے کیا؟ 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت، پوچھ لیں ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ویسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، اسے مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں؟ کس سما، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا، انت رسول اللہ، پہلے سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو، صحابی سے تو حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے، واللہ سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے، پوچھ جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے ہیں عرش پہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ نہیں اس کا رب ہے کہاں، زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے، اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں، اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے، اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں، توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں. ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے. کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں. صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں. اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ یا لا موجود الا اللہ، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں. کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گئے، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے. دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو؟ تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں؟ لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوایا، کیا کلمہ پڑھوایا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے؟ جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے، صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے، ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے کوئی سچا معبود نہیں، اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا، پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے، تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے. کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا صحیح معنی کیا، ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا، مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے، زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، واللہ والدین سے بھی پہلے ہے، بیوی بچے سے بھی پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتے ہیں اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے. اگر آپ مجالس علم میں حلقات میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اسی اسمارٹ فون کو اسمارٹ کہتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں. پمفلٹس موجود ہیں، شرح موجود ہے، ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے جناب اعلی نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کوئی پیپر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کتنی محنت کرتے تھے، ان کی زندگی برکت بھی تھی، وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں سب کچھ ہے سوائے وقت کے، ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہمارے دیکھے سواری ہماری دیکھے، یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ لگ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے سے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی، برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے، جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا، علم کا نور تھا، دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اچھا جمعہ ہے چھٹی کے دن، آپس کی بات ہے، آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے، کیا منصوبہ ہمارا کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے، سمندر کی سیر کرنی ہے، فلاں مارکیٹ میں فلاں مال میں جانا ہے، فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے، اس سے رہنے کے لیے ملنا اچھی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے، ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ لسٹ میں ہے کبھی سوچا؟ کیا خیال آپس کی بات ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا، پھر عزم ہوگا، پھر عمل بھی ہوگا، جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں، سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی، کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی، یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں؟ آنی ہے ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی، سب خاموش، بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی، خیرن کثیرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے، تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے، اور جو اس خیر سے محروم ہے، ابھی وقت ہے، سانسیں جاری ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں، تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو، آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو، آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو، آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی، آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، یہ دعا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کی یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو؟ دنیا والوں کو، لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ، ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہمارے کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔